بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، اس کا آخری حصہ ہی پڑھا. پوری آیت یوں ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو، ہر شخص کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور تم کو پوری پاداش تمہاری، تمہارے اعمال کا جو بدلہ ہے، وہ قیامت ہی کے روز ملے گا. وہ پاداش ملے گی تمہیں، وہ بدلہ ملے گا قیامت کے روز. اسی لیے پہلے بھی عرض کیا جا رہا ہے چند دنوں سے، وہ حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے کہ دنیا میں اگر کسی کو خوشحالی ہو، آرام ہو، اس کی خواہشات پوری ہوتی ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ میں راضی ہوں. اور اسی طرح سے اگر کسی کو تکلیف ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، دنیا میں اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول بظاہر نہیں ہوتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ میں اس سے ناراض ہوں. کیونکہ اللہ نے یہاں فرما دیا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم کو تمہاری پوری پاداش قیامت ہی کے روز ملے گی، آخرت میں ہی ملے گی. جو کچھ بھی ہے وہ آخرت میں پتا چلے گا. اور یہاں کیسے پتا چلے گا؟ یہاں بھی پتا چلتا ہے. دیکھیے، عقائد اگر صحیح ہیں اور اعمال صالحہ کی توفیق ہو رہی ہے سنت کے مطابق، اور گناہوں سے وہ شخص بچتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے، تو یہ علامت ہے اللہ کی رضا ہے. بلکہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ آدمی رحمۃ اللہ علیہ بہت پر امید باتیں فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ اگر کسی عمل صالح کی توفیق ہو رہی، عمل صالحہ کی اگر توفیق ہو، گناہ کی نہیں، عمل صالحہ، تو اسی وقت کہلائیں گے عمل صالحہ جب گناہ نہ ہو. گناہ ہے تو عمل صالحہ کیسے ہو؟ تو فرماتے تھے کہ اگر عمل صالحہ کی توفیق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں راضی ہوں. ورنہ تم اسے کیوں پڑھواتے ہیں نماز؟ تم سے کیوں روزہ رکھواتے؟ تم وہ کیوں کہتے تم کو گناہ سے بچواتے؟ اسی لیے کرنا میں تم سے راضی ہوں. یہ ہے علامت. اب چاہے تم کو لاکھ پیٹ میں درد ہو، سر میں درد ہو، بچہ بیمار ہو، اس کا جھگڑا ہو، وہ تنگ کر رہا ہو، مالی تنگی ہو، ہوا کرے، اس سے کوئی فرق نہیں. تو ایک یہ بات فرماتے تھے حضرت ڈاکٹر عبداللہ آدمی رحمۃ اللہ علیہ کہ اعمال کی توفیق، اعمال صالحہ کی توفیق، یعنی گناہ سے جب بچنے کی توفیق ہے، تو اللہ تعالیٰ راضی ہے. تم کو اتنی بڑی چیز خالق کائنات کی رضا حاصل ہے، شک نہ کرو. اور اگر ایک بار عمل صالح کرنے کے بعد اسی عمل صالح کی دوبارہ توفیق ہو گئی، تو فرماتے تھے یہ علامت ہے قبولیت کی. تو پچھلا عمل قبول ہو گیا، ورنہ دوبارہ اللہ تعالیٰ آنے دیتے دربار میں. اپنے ایک نماز تم نے پڑھی، دوسری نماز پھر پڑھنے کی توفیق ہو گئی، تو پہلی نماز قبول نہ ہوتی، تم کو گھسنے نہیں دیا جاتا. جیسی بھی ہے، اس قابل نہیں ہے کہ قبول ہو، بہت ہی حالت تزار میں ہے نماز ہماری، لیکن قبول ہے. اللہ میں کو اللہ میں جو چاہیں، جس کی چاہیں، جیسے چاہیں قبول کرنا، کیونکہ وہ بار بار توفیق دے رہے ہیں. تو جو ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، تم کو تو وہاں ملے گا بدلہ، یہاں نہیں ملے گا. اور وہاں جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، فمن زحزح عن النار، جو دوزخ سے بچا لیا گیا وادخل الجنة فقد فاز، وہاں تو وہی کامیاب ہے جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، سو پورا کامیاب وہ ہوا. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں مگر صرف دھوکے کا سودا ہے. دنیاوی زندگی سے مراد یہ دنیا کی مذمت آئی گناہوں والی زندگی، جس کی زندگی میں گناہ نہیں اس پہ یہ وعید نہیں، اس پہ یہ دھوکے والا سودا نہیں. فرمایا کہ یہ دھوکے کا سودا اس لیے فرمایا گیا ہے، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ دھوکے کا سودا، تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ دنیاوی زندگی سب کے لیے مضر ہے. اس کے لیے مضر ہے جو گناہ کر رہا ہے، جو گناہ نہیں کر رہا اس کے لیے تو مبارک ہے، اس کو روز موقع مل رہا ہے، حتیٰ کہ ایک دن بھی عمر کسی کی زیادہ ہے تو وہ اس سے بہتر ہے جس کی عمر کم ہے، کیونکہ اتنی نمازیں پڑھنے کا اس کو موقع ملا ہے، اتنے اعمال کا موقع ملا ہے، یہ دنیا اس کے لیے کتنی اچھی ہے. مطلب یہ ہے کہ دیکھو یہ دنیا اصل مقصود نہ بناؤ اس دنیا کو، یہ دنیا تو ذریعہ ہے، اس سے آخرت کو بناؤ، اس کو اصل مقصود نہ بناؤ. اصل مقصود بناؤ گے تو کیا ہوگا، گناہ میں پڑ جاؤ. چنانچہ یہ چیز بہت سے ہمارے احباب کے دل سے نکلتی نہیں، اصل میں ایک مقصود بنایا ہوا ہے جو غیر اللہ ہے. مثلا بیٹی کو سسرال میں تکلیف پہنچی، اب یہ بے چین ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اس کے لیے اب سب کچھ ختم، اب وہ کچھ نہیں دیکھتے، اب نہ ان کے سامنے شیخ کی بات کا کوئی وزن، نہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کوئی وزن، تو آرام سے بیٹھے ہوئے بیٹی سے غیبت سن رہا. دیکھیں کیوں ہوا، کیونکہ ایک غیر اللہ کو مقصود بنا دیا. کیونکہ غیر اللہ سونا چاہیے، بھائی اللہ میں راضی رہیں چاہے کچھ ہو، کہ ہمیں مرنا ہے اور اللہ میں کے پاس جانا ہے، ایسا اس کا شعور ہو جائے، اس کی اتنی فکر ہو جائے کہ ہم گناہ نہ کریں، تب تو کام بن جائے، تب کام بن جائے گا ہمارا. اور کام بنتا ہے سنتے ہی سنتے، یاد رکھیے سننا یہ کیوں ضروری ہے، کیونکہ فرمایا قالو سمعنا وأطعنا، یعنی فرمایا قالو خضعنا وأطعنا، یہ کہیں نہیں آیا، آیا قالو سمعنا، تو یہ جو سنتے ہیں آپ اگر اعتقاد سے سنیں گے تو ضرور اس کا اثر ہوگا، پھر بار بار سنیں گے تو اثر ہوگا، اور اثر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گناہ پھر نہیں ہوگا، اس میں تبدیلی آنی چاہیے، روز بروز تبدیلی آنی چاہیے. ایک بزرگ کے بارے میں فرماتے ہیں ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحم اللہ، کہ انہوں نے ساری عمر کبھی جھوٹ نہیں بولا، ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں. لا الہ الا اللہ، اب یہ حیرانی ہوتی ہے کہ یا اللہ ہم نے تو اپنا اوڑھنا بچھونا جھوٹ کو بنایا، سب سے پہلے سوچتے یہ ہیں کہ اس چکر سے نکلنے کے لیے کیسے جھوٹ بول دیا جائے، چاہے والد یا والدہ ڈانٹ ہی رہی ہوں، ارے کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ بس جھوٹ بولنے کی کوشش، جھوٹ بن کے سامنے آنے کی کوشش، بناوٹ، تصنع، کیا ہے یہ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے. دیندار بن کر خلاف سنت طریقے سے ایک دیندار شخص داڑھی وغیرہ بزرگوں سے تعلق کر کے ایک ایسا طریقہ شادیوں کا اختیار کرتا ہے جو بالکل خلاف سنت، کیا یہ جھوٹ صرف کے خلاف ہے، جیسا نظر آتا ہو ویسا ہی اس کو اندر سے بھی ہونا چاہیے، تب سچا ہوگا، یہ سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے، دعویٰ تو شکل سے بنایا ہوا ہے اللہ معلوم، اور حرکتیں تو دیکھیں. تو یہ تھے بزرگ، ایک ساری عمر کبھی جھوٹ نہیں بولا، بس آخرت کی فکر میں رہتے تھے، فرمایا کرتے تھے میں ساری زندگی نہیں ہنسوں گا، میں تیاری میں آخرت کی لگا رہوں گا جب تک میں جنت کو دیکھ نہ لوں یا اپنی کامیابی کی خبر نہ سن لوں. ہر شخص جب مرنے لگتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے یا دوزخ میں. یا اللہ خیر کیجیے, یا اللہ رحم فرمائیے گا. بھائی بات یہ ہے کہ اللہ میں تو رحم جب فرمائیں گے تو تم کو ابھی سے زندگی میں اعمال صالحہ کی توفیق دیں گے, سنت کا متبع بنا دیں گے, حق بات کہنے کی اور حق بات قبول کرنے والا بنا دیں گے. تمہاری شادیاں ایسی نہیں ہوں گی, تمہارا رہن سہن ایسا نہیں ہوگا, تو اللہ میں پہلے ہی سے تمہارا معاملہ طے کر دیتے ہیں. تو اس کو تو پہلے سے معلوم ہوتا ہے, لیکن اس وقت آفیشیل آرڈر ہوتا ہے, اس وقت ایک سرٹیفکیٹ ملتی ہے. اللہ میں خیر کر, یا اللہ جنت دکھائیے گا تو دوزخ کی خبر سے بچائیے. ہر شخص جب مرنے والا ہوتا ہے تو مرنے سے پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے یا دوزخ میں جا رہا ہے. تو وہ بزرگ فرماتے تھے کہ میں تو دنیا میں تیاری کے لیے آیا ہوں, میں تیاری کرتا رہوں گا, مجھے ہنسنے سے کیا مطلب. جس کو پھانسی کا حکم ہو جائے یا پھانسی کی فکر ہو وہ کیا ہنسے. یہ ہے ہماری بے فکری. ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم بخشے بخشائے ہیں, قبول شدہ ہیں, اور بس موت آئے گی تو سیدھا جنت میں جائیں گے. حالانکہ برے اعمال ہو رہے ہیں, اور غیبت کو کم برے اعمال. میرے خیال میں سب جائزہ لیں گے تو پتہ چل جائے گا کچھ نہ کچھ غیبت کر رہے ہیں, تو کم برا اعمال ہے. کتنے افسوس کی بات ہے, یہ موبائلوں کے اوپر تو اس قدر کثرت سے غیبت گھومتی ہے کہ اس کی انتہا نہیں. اور بے فکری یہ ہے, وہ ٹیلی فون پہ ایک چیز ہوتی ہے, وہ موبائل فون پہ اسمارٹ فون پہ اسٹیٹس, میں تو دیکھتا نہیں ہوں. میں اس کو بولتا ہوں کہ وہ تو عجب کا پلیٹ فارم ہے, سوائے عجب کے کچھ نہیں. کیونکہ اس شخص نے اسٹیٹس لگایا تو کیا پتا کس کس نے دیکھا, یا کون دیکھے گا تو اس کو پتا نہیں کہ کس کو مخاطب کر رہا ہے. صرف اس لیے کہ ہاں کوئی خاص جاننے والے دیکھ, واہ بھائی کتنا عمدہ اسٹیٹس لگایا, یا اسی طرح کوئی بات کرتے ہیں, اسی پہ طنز کرتے ہیں, یا کسی کو جواب دیتے ہیں کیونکہ سامنے جواب دینے کی ہمت نہیں تو اسٹیٹس میں جواب دیتے ہوں. اس چالاکی سے, اس تسنوں سے, اس بناوٹ سے کہیں آخرت بن سکتی؟ آخرت تو نہیں بن سکتی. آخرت تو سادگی سے اور سچائی سے بنتی ہے, یاد رکھو اچھی طرح سے. جب سادگی اور سچائی نہیں تو آخرت نہیں بن سکتی, دھوکہ ہے. سادگی ہونی چاہیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, یہ جو گلدانوں میں لوگ نقلی پھول لگاتے ہیں مجھے تو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے. جھوٹے پھول کس لیے, کیا فائدہ تم کو ملے گا دوسروں کو دکھانے میں؟ خود تو پڑے ہوئے بستر کے اوپر تو چادر تک ٹھیک نہیں ہے. کیا حالت بنی ہوئی ہے گھر میں جب رہتے ہیں, کہاں آنا شروع ہوا کوئی تو فوراً جناب طرح طرح کے پھول لگا کے رکھ دیے. یہ جھوٹ اور تسنوں کے خلاف سوا صفائی ستھرائی, نظافتوں میں نہیں مان گئے تو ضروری ہے, صفائی کرو, ستھرائی کرو. کوئی مہمان اگر آ رہا ہے تو اس کی راہ کا انتظام کرو بے شک. لیکن ہمیں فکر نہیں. جس کو پھانسی کا حکم ہو جائے یا پھانسی کی فکر ہو وہ کیا حاصل. میں نے اپنے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ واقعی سچے ہیں. میں نے سچا اگر دیکھا ہے تو واقعی ان کے جیسا سچا دو. حضرت کو کوئی بات ہوتی تھی ہنسی کی تو مسکراہٹ تو آتی تھی, لیکن میں دیکھتا تھا کہ فوراً بجھ جاتی ہے. اسی فکر آخرت اتنی زیادہ تھی حضرت کو, بہت زیادہ. ان کو بھی یہی تھی. ان بزرگ کو جن کا قصہ ہے وہ فرماتے تھے جس کو پھانسی کا حکم ہو جائے اور اس کو فکر ہو پھانسی کی وہ کیا ہنسے گا. کیا پتا میری آخرت شروع ہو جائے, کب شروع ہو جائے, اور اگر مجھے دوزخ کا حکم ہو گیا تو میں کیا کروں گا. تو انہوں نے قسم کھائی میں ہنسوں گا نہیں جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں. چنانچہ ہوا یہ کہ جب ان کی موت آئی تو جس غسال نے یعنی غسل دینے والے نے غسل دیا وہ کہتا ہے خود دیکھا ہوا کہ میں جب تک ان کو غسل دیتا رہا وہ برابر ہنستے رہے, یعنی اللہ نے جنت کو جنت دکھا دی تھی. سچے تھے. دیکھیے سچے تھے, سچے بنو اللہ کے لیے, سچے بنو. اللہ تعالیٰ سچا بنا دے, میں کیا کہہ سکتا ہوں, سچے بنو. ارے اللہ میں بنا دے. شیخ کو بھی دھوکہ دیتے, سچ سچ لکھتے نہیں اس کو، اس کو پوری بات نہیں لکھتے ہو، جھوٹ تو ہماری فطرت میں. اس پر ایک یاد بات آئی، ایک بات یاد آئی، حضرات ہٹ کے ہے لیکن آپ حضرات تو سب اپنی اپنی اسی لیے ہیں کہ وہ سلوک اور اصلاح کے لیے. جو بات یاد آ جائے عرض کر دوں، تربیت الصالح پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے صبح صبح. مجھے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے نصیحت فرمائی تھی، تربیت الصالح کو مطالعے میں رکھو. تو اس میں کئی اس طرح کی چیزیں دی ہوئی ہیں جس میں کسی نے کوئی غلطی کی، اس پہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ شیخ ہیں، وہ مرید سے غلطی ہوئی تو ناراض ہوئے، ناراض ہوئے تو مرید نے لکھا خط میں یا سامنے تھا تو سامنے سے بولا حضرت معاف کر دی. تو حضرت جواب دیتے تھے کہ میں کوئی بدلہ دے رہا ہوں، معافی کا کیا مسئلہ ہے، شیخ سے تو سیکھنے کا مسئلہ ہے، شیخ سے تو سیکھا جاتا ہے، معافی کو وہ کوئی بدلہ تھوڑی دے گا، وہ تو اس لیے بیٹھا ہے کہ آپ کو صحیح چیز سکھا دے. تو آپ نے کہا اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، ایسی پریشانی دکھائی آپ کو، کیا آپ کی پھر تربیت کر رہے ہو. تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ مجھ سے یوں ہوا ہے عمل، یہ مجھے اب کھٹک رہا ہے، یہ بتائیے کہ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ غلطی ہے، یہ بات صحیح ہے یا نہیں، یا مجھ کو اپنی یہ خراب عادت اس سے پتہ چلی. دیکھو شیخ ہمیشہ اس کو بناؤ جس کے اوپر پورا تم کو اعتقاد اور بھروسہ ہو، جس کی بات کے خلاف تم نہ کرو، جس کی بات کو تم یہ نہ سمجھو کہ وہ کچھ اپنے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے. اپنے فائدے کے لیے کیوں کہے گا وہ؟ مثلا تم میں اور تمہارے سمجھانے میں ہوا جھگڑا، اب اس کو سلجھانے کے لیے شیخ نے نصیحت کی کہ دیکھو اس میں غیبت ہے، غیبت نہیں کرنا چاہیے، تو اس میں شیخ کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ کوئی شیخ کا؟ تو پھر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ سوچنے کی بات. ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، 40-50 سال ہو گئے تھے اس وقت تک ان کو، مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بھی ہو چکا تھا، خود فرمایا کہ دیکھیے مجھ کو جس چیز سے فائدہ ہوا وہ اس سے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے شیخ تھے ان سے کبھی کوئی بات انہوں نے خط میں لکھی ہو یا انہوں نے کہی ہو اور میں نے سنا ہو تو کبھی جو اس کے خلاف کیا. ایسا اعتقاد اور ایسا محبت ہونی چاہیے تب جا کے فائدہ ہوتا ہے. تو یہ اسی طرح سے ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے ان سے ایسا دل سے دل ملا لو، تم کو تو تمہارے دماغ میں تو گھس گئی دنیا، بچوں کی فکر زیادہ ہے، اپنی فکر کیوں نہیں کرتے اپنی آخرت کی؟ شیخ تو بس اپنی تمہاری آخرت کی چاہتا ہے کہ وہ بن جائے، وہ تم کو اس کے لیے نصیحتیں کرتا ہے، وہ تم کو اچھی نہیں لگتی کیونکہ دنیا بسی ہوئی، آخرت کی فکر نہیں ہے. تو جناب دیکھیے، وہ سال جب تک غسل دیتا رہا وہ برابر ہنستے رہے، سچے تھے، آخرت کو انہوں نے دیکھ لیا کہ جنت مل رہی اور ہنس پڑے، اور کبھی زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا تو معلوم ہوا ان کا ہنسنا سچا تھا. یہ فکر تھی ان کو آخرت کی، کاش یہ فکر ہمیں بھی لگ جائے اور ہم تیاری کر لیں. ہمارا حال کیا ہے حضرت حضرت لکھتے ہیں آج کل کا، اس زمانے کا حال، آج اس میں سے اور بڑھائی، یہ بہت پرانا ہے. فرمایا ہمارا حال یہ ہے کہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، وی سی آر بھی دیکھ رہے ہیں، فحش گانے، ڈرامے، ریڈیو پر گانے سنتے رہتے ہیں. اب یہ سب کچھ نہیں ہے، ہمیں ایک اسمارٹ موبائل فون ہے، اس پہ ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں، فضول باتیں، باتیں کرنا فضول، فضول باتیں دیکھنا، فضول خبریں پڑھنا، تصاویر دیکھنا، انہیں کتنے گناہ ہوتے ہیں ان کا احساس بھی نہیں. حضرت فرماتے ہیں کیا اس وقت جس وقت تم یہ کرتے رہتے ہو گناہ، اللہ کی یاد یا فکر آخرت تمہیں ہوتی ہے، تم بالکل ہی بھول جاتے ہیں اور اللہ کی بجائے غیروں کو یاد کرتے ہیں، نیکیوں کی بجائے گناہ کا سامان کو دیکھتے ہو، آخرت کی تیاری کی بجائے واحشات کے ذریعے دنیا میں دوزخ کا سامان. آخرت میں تو ہوگی، دنیا میں بھی دوزخ ہو جاتی ہے. دیکھیے غیبت تو بہت بری چیز ہے، ہر گناہ دنیا کو بھی خراب کرتا ہے،
دنیا کو خراب کر کے رہتا ہے جہاں دیکھے. اور جو اللہ کا بندہ ایسا ہو جو سچا ہو, سچا ہونا شرط ہے, اور کسی اللہ والے سے ایسا جڑا ہوا ہو جس سے اتنی اصلاح کرا, کیوں کیوں بتائیے ضروری ہے یہ کہ اصلاح بھی کرا رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں کیوں ضروری ہے, قرآن کی ایک نہیں پتہ نہیں کتنی آیات ہیں, کبھی میں نے جمع کر سنائی بھی تھی. تو ایک صاحب جو تھے عالم وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اصلاح کا اتنا بڑا حکم آیا ہے, اتنی جگہ ہے, جہاں جہاں یہ آیا ہے کہ توبہ کرو وہیں ساتھ ساتھ آیا وَأَصْلَحُ. اب کو میں ایک گناہ دوں گا اس کو تو مجھے یاد نہیں وہ سب آیات, لیکن اصلح بغیر اصلاح کے توبہ توبہ نہیں. کیسی توبہ ہوئی جب آپ نے کوشش ہی نہیں کی کہ وہ گناہ آئندہ نہ ہو, تو توبہ کہاں سے ہوئی؟ نہ میں نے کو دیکھا کہا استغفر اللہ استغفر اللہ, پھر اڑا کے دیکھ لیا پھر کہا استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ نہیں, یہ توبہ نہیں. توبہ یہ ہے کہ فوراً شیخ کو لکھو کہ مجھ کو یہ خراب عادت لگ گئی ہے, کیسے اس سے نجات پاؤں, وہ بھی تدبیر جو بتائے اس کو کرو. تو وہ کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ آئندہ کے لیے اصلاح ہو جائے گی, اب آنکھ نہیں اٹھے گی تمہاری, یہ ہوگا. تو جب تک یہ اصلاح نہیں کراتے ہو, اصلاح نفس کو کیوں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرض عین کہتے ہیں؟ کیا اصلاح نفس کے بغیر جنت مل جائے گی؟ سبحان اللہ. کیا اللہ میں نے جگہ جگہ جو فرمایا کہ اصلاح کرو کیا غلط فرمایا ہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, قرآن ہے. تو اصلاح ضروری ہے, بغیر اصلاح کے حقیقت میں توبہ توبہ نہیں ہے. دیکھیں سورۃ البقرہ میں نہیں, الا الذین تابوا وَأَصْلَحُوا, انہوں نے توبہ کی اور کیا کرائی, اصلاح نہیں ہے. کئی آیات ہیں, اس کے بعد سورہ آل عمران میں سنی, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا. کیا مطلب ہے اس اصلحو کا؟ عربی جاننے والے سوچ لیں, اگر ہمیں تو شیخ کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ آپ خود ہی شیخ ہیں, اپنے کوئی شیخ سمجھ رکھا ہے؟ نہیں, ماشاء اللہ دیندار تو ہیں, میں سے اس سے انکار نہیں ہے, آپ کی دینداری سے انکار نہیں ہے, لیکن یہاں اسلحو کا جو حکم ہے اس کو کون پورا کرے گا؟ یہ کیسے دینداری پوری ہو گئی؟ اسی طرح سورۃ النساء میں, الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ. کیا ہے؟ توبہ کیا, توبہ کے بعد کیا؟ اصلاح. تو آپ یہ کیسے کہہ دیں گے عظیم الامت نعوذ باللہ, کوئی غلط بات کہیں؟ وہ جب کہتے ہیں اصلاح نفس فرض عین ہے, اس کے لیے اللہ والے سے جڑنا پڑتا ہے, اور کوئی طریقہ اصلاح کا نہیں ہے. تو دکھاؤ کہاں ہے, کہاں ہے؟ کسی کی باتیں سنو گے, کسی اللہ والے کی اس کی صحبت میں بیٹھو گے اور اس کو اپنا حال لکھو گے اور جو وہ بتائے کرو گے تو تمہاری اصلاح ہوگی, اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں. لوگ تکبر میں مبتلا ہے, مبتلا رہیں گے عمر بھر, اسی میں موت آ جائے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا بالکل پورا ہوگا کہ جس کے دل میں رائے برابر کبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو نہیں جائے گا, کس دھوکے میں ہو؟ اصلاح کا سب سے بڑا مقصد تکبر کو نکالنا, جو سب بات ہی سب چیزیں تکبری کی شاخ ہیں. بہت جگہ پہ ہے, میں اس وقت فمن تاب من بعد ظلمہ, اس نے توبہ کی ظلم کے بعد یعنی گناہ کے بعد, وہ اصلاح. دیکھیے ہے یا نہیں ہے, سورۃ المائدہ میں. ابھی اس میں تقریباً صرف اسلحہ کو تلاش کیجئے گا آپ کلام پاک میں, تو 20 آیات ملیں گی اسلحو کی, اسلحہ. تو بھائی اصلاح فرض عین ہے. اگر تم یہ جو ہم جمع ہیں اور سن رہے ہیں بیان, اور سنانے والا سنا رہا ہے, سب کو ہوش آنا چاہیے. اگر تمہارا اصلاح ہے نفس کا ارادہ نہیں, سب بیکار, سب بیکار. ہم گناہ میں مبتلا رہے ہیں, ہماری توبہ نہیں ہے بغیر اصلاح. تو آخرت کی جب فکر ہوگی تبھی تو اصلاح ہوگی. حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حال ہے ہمارا, موسیقی بھی چل رہی ہے, تصاویر بھی گھوم رہی ہیں, خلاف سنت شادیاں بھی ہو رہی ہیں, ملنا جلنا رہن سہن ہمارا کوئی اسلام کے مطابق نہیں. فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تو گانے بجانے والی چیزوں کے لیے مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصاویر میں موسیقی اور تصاویر کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں اور ہم اس کو فروغ دیتے ہیں. اپنے ذاتی پیسے خرچ کر کے گانے بجانے کا سامان گھر میں اکٹھا کرتے ہیں. کیا یہی فکر آخرت ہے؟ بس بے دینی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے, بے پردگی. اچھے اچھے دینداروں کے ہاں گھروں میں شرعی پردہ ہے. پھر تو پردہ کیا ہوا؟ پھر آج کل تو فتنہ اتنا ہے کہ حیران کن واقعات ہو, فحاشی کے, بدماشی کے, شہوت زدہ ماحول پورا ہو رہا ہے. آج کل تو پردے کی اور زیادہ ضرورت ہے, سب ضرورت ہے. بس بے دینی کا ایک طوفان آیا ہوا, اور اس طوفان سے بچنے والا بس وہی شخص ہے جس کو آخرت کی فکر ہو جائے. اس واسطے کہ آخرت کی فکر بڑی ضروری چیز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں, وہ جس کو چاہے بخش دیں, بڑے بخشنے والے ہیں. تو بعض ممکن سننے والے بھی یہی سوچ رہے ہیں کیا انہوں نے لگا رکھا ہے, خامخواہ میں ڈرا رہے ہیں اللہ میں تو غفور الرحیم ہے. تو حضرت نے یہی فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں, جس کو چاہے بخش دیں, وہ بڑے بخشنے والے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ کلام پاک میں آیت ہے انی لغفار لمن تاب, میں ہوں غفار. تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک میں غفار ہوں, بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہوں. لیکن لمن, کس کے لیے؟ جو توبہ کرے. اور توبہ کی شرط کیا ہے؟ اصلاح نفس. جاؤ کسی اللہ والے کے پاس, اس کو بتاؤ یہ گناہ میں کرتا ہوں, ایک ایک کر کے بتاؤ. لیکن سارے گناہ کی فہرست ڈال دی, وہ بیچارہ اس کو اتنے سارے گناہوں کا علاج بتانا تو نہیں ہے. اس کو تو ایک ایک کر کے گناہ چھڑانے ہیں. الا لمن تا, حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بے شک غفور الرحیم. لیکن اب دیکھیے عجیب بات, حضرت نے عجیب بات بیان فرمائی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, تم کہہ رہے ہو نا غفور الرحیم ہے, اس نے ہم کو گناہ کر لیا. بے شک غفور الرحیم ہے, لیکن وہ رزاق بھی تو ہیں, رزق دینے والے بھی تو وہی ہیں. اور ساری دنیا کو رزق دیتے ہیں. دیکھو چیونٹیوں کو, پرندوں کو, درندوں تک کو رزق ملتا ہے, سانپ کو رزق ملتا ہے. ملتا کہ نہیں ملتا؟ پھر تم کیوں نوکری کرتے ہو؟ خوب جواب ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, خوب جواب ہے. اللہ تعالیٰ رزاق ہے تو تم نوکری کیوں کرتے ہو؟ یہ عورتیں بورچہ خانے میں کیوں خواہ مخواہ میں اتنا وقت لگاتی ہیں, اتنی مشکل کرتی ہیں؟ اللہ میں تو رزاق ہے, خود بخود کھانا آئے گا. اور منو سلوا بعض قوم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ نازل بھی ہوا ہے, ایسا نہیں کہ کچھ کی نظیر نہیں ہے. بہت خوب, بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, وہ رزاق بھی تو ہیں. رزق ساری دنیا کو, چیونٹیوں کو, پرندوں کو, درندوں کو دیتے ہیں, پھر تم کیوں نوکری کرتے ہو, کیوں تجارت کرتے ہو, کیوں کھیتی باڑی کرتے ہو؟ ان کی رزاقیت پر بھروسہ کرو نا. کوئی سامان مہیا نہ کرو, بیٹھ جاؤ, رزق ہمیں ضرور مل جائے گا. یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے کہ کوئی عمل نہ کرو, جتنی برائی چاہے کر ڈالو, اللہ میاں غفور الرحیم ہے, بخش دیں گے. بالکل غلط ہے. اچھا صاحب, وہ جبار بھی تو ہیں, وہ قہار بھی تو ہیں, وہ منتقم بھی تو ہیں, وہ بڑے زبردست بدلہ لینے والے بھی تو ہیں. اگر تم سے انہوں نے بدلہ لینا شروع کر دیا اپنی صفت کی وجہ سے, سزا دینی شروع کر دی, تو پھر کیا کرو گے؟ دیکھو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے, اور توبہ نہ کرے انسان اور اپنی اصلاح نہ کرائے, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. شیطان کا دھوکہ, شیطان ڈالتا ہے یہ خیال, اور پھر انسان شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے. جب انسان آخرت کی فکر کرتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے, دین مضبوط ہو جاتا ہے, دل پکا ہو جاتا ہے, سچا ہو جاتا ہے. اس کو یہ فکر ہو جاتی ہے کہ معلوم نہیں زندگی کتنی ہے, پتہ نہیں ہم کب یہاں سے چلے جائیں گے, ہمارے سامنے حادثات ہو رہے ہیں, کوئی دل کی بیماری میں جا رہا ہے. آج کل تو کہہ رہا تھا کوئی مجھے کہ روزانہ کسی کے مرنے کی خبر آ رہی ہے. صبح واکنگ کر رہے تھے, بس میں معمول بوڑھے آدمی تھے, اچانک اور کل ایک پرانے دوست کی خبر آئی کہ اس کا انتقال کراچی میں ہوگا، تو لوگ تو اس طریقے سے مر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں کب ہماری موت آ جائیں گی. کوئی دل کی بیماری میں مر رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو رہا ہے، کوئی ریل کے حادثے میں، کوئی ہوائی جہاز کے حادثے میں، کوئی بیماریوں کی وجہ سے. ہمارے گھروں سے، محلوں سے، گلی کوچوں سے لوگ جا رہے ہیں مر مر، تو کیا ہم ساری عمر یہیں رہیں گے؟ ہر جانے والے سے ہمیں سبق دینا چاہیے کہ یہ تو جا رہا ہے مرنے والا، اس نے تیاری کیا نہیں، مگر مجھے تو تیاری کرنی چاہیے. ہمیں حضرت نصیحت فرماتے تھے، حضرت حفیظ اللہ صاحب رحم اللہ تعالیٰ کے درجات بہت بلند فرمائے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ جب کسی میت کو دیکھو یا جب کسی کی موت کا تذکرہ سنو تو سوچو کہ میت جو جا رہی ہے گھر سے نکل کر، تو یہ کہتی ہوئی جاتی ہے کہ دیکھو یہی وقت تم پر بھی آنا ہے، پھر نہ کہنا کہ خبر نہیں، پھر نہ کہنا خبر نہیں. اور وہاں کیا ہوگا؟ رائی برابر جس کے دل میں کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو بھائی کبر کا علاج کیسے کراؤ گے بتاؤ مجھے، تم بغیر شیخ کے ہو جائے کبر کا علاج کر کے دکھاؤ؟ آج تک تو کسی کا ہوا نہیں، بغیر مرشد کے. مرشد کا تو ہونا ضروری، بلکہ مرشد کا نہ ہونا تو سنے کا حق میں ہے. وَمَن يُضْلِلْ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. ولی کہتے ہیں مددگار کو عربی زبان میں، اور مرشد کہتے ہیں دینی رہنمائی کرنے والا. تو دینی رہنمائی کرنے والا ایک مددگار ضروری ہے، ورنہ وہ علامت ہے نہ ہونا اس کا قرآن ہے. اور پھر اس آیت کو مجھے توفیق ہوئی کہ مفتی عبید اللہ صاحب کو لکھ کر پوچھا اس کے بارے میں، حضرت میں اس کا یہ مطلب سمجھاؤں. وَمَن يُضْلِلْ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فلن تجد اللہ، تو اس کے لیے تو نہیں پائے گا، صرف نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ ولی مرشد اس کا نہیں. تو کیا ضرورت نہیں کہ ایک ولی مرشد کا ہم دامن پکڑیں اور بہت اچھی طرح سے پکڑیں، اس پہ پورا اعتماد کریں؟ میں اسے اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، بھائی کسی ایسے شیخ کو ڈھونڈو جس کی بات تو تم ٹالو نہیں، جس کی بات کو وقت دو، جو وہ کہے وہ کرو، اس سے محبت کرو. ہر جانے والے سے ہمیں سبق لینا چاہیے. آخرت کی فکر یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، گناہ ہو گئے ہیں تو توبہ کرے اور نیکی کی زندگی بسر کرے، اور اگر نیکی کرنے میں مشکلات ہیں تو کسی سمجھدار شخص سے رہنمائی لو، اسی سے، شیخ سے، اور کوئی نہیں. اس کے فن، یہ فن ہے، یہ ہر ایک نہیں ہو سکتا. اس میں کچھ خصوصیات ہیں، اس کی کوئی پہچانیں ہیں، میں آپ کو عرض بھی کر چکا ہوں، کتاب قصد السبیل میں پڑھ لی کہ کس طرح کے شیخ کو ڈھونڈو. تو کسی سمجھدار شخص سے رہنمائی لے لو کہ فلاں نیکی مجھ سے نہیں ہو پاتی، فلاں گناہ مجھ سے ہوتا ہے مثلا، وہ تدبیر جو بتائے اسے عمل کرو اور پھر اطلاع دو، یہ سلسلہ رکھو. فرماتے ہیں دنیا میں انسان ہر فن، ہر شعبے کے لیے اپنے سے بڑے سے پوچھتا ہے. کیا دین ایسی چیز ہے جس میں جسے پوچھنے کی ضرورت نہیں؟ دین میں تو بہت زیادہ پوچھنے کی ضرورت ہے. کوئی دینی مشیر ہو، کوئی دینی مشیر ہو، مجھے اگر کہتے تھے کہ بھائی اپنا ایک ریلیجیس ایڈوائزر بنا کے رکھو، بڑے بڑے پریسیڈنٹ وزیر اعظم کا ہوتا ہے ریلیجیس ایڈوائزر، تم بھی بناؤ، وہ ہے تمہارا شیخ، ان سے کہو کہ یہ نیکی مجھ سے نہیں ہو رہی، اس میں یہ پریشانی آ رہی ہے، یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا. ان سے تدبیر پوچھو، وہ بتائیں گے اور وہ بارآور ہوگی وہ تدبیر. شیخ کا کام دیکھیں، اس سے لوگ لکھتے ہیں. میں بتاتا ہوں، ایک صاحب کو میں نے عرض کیا ابھی حال ہی میں کہ دیکھیے میرا کام تو یہ ہے بے شک کہ آپ مجھ سے اصلاح کی بات پوچھیں، میں آپ کو بتاؤں، لیکن میری حیثیت کو بھی سمجھ نہیں آتا. جب کوئی آتا ہے اصلاح کے لیے تو میری حیثیت وہ ہوتی ہے جو ایک وزیر اعظم ہو اور اس کا بوٹ پالش کرنے والا. تو آپ وزیر اعظم ہیں اور میں بوٹ پالش کرنے والا ہوں. اب وزیر اعظم صاحب تو اتنے معزز، اتنے بڑے، اتنے تعلیم یافتہ، اتنے ماہر، اتنے قابل، اتنے سب کچھ، اور بوٹ پالش کرنے والا بالکل جاہل جھپٹ، اس کو کچھ کام نہیں آتا سوائے اس کے جوتوں کو وہ چمکانا جانتا ہے، لیکن یہ کام وزیر اعظم کو نہیں آتا، تو وہ بےچارہ کرتا ہے آپ کی خدمت بالکل ایسے ہی. شیخ خدمت کر دے گا. حضرت کہتے تھے، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، کہ بھائی کسی نے کہا ان سے کہ حضرت کیا کریں، آپ کے پاس آتے ہیں تو بہت ہی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر گھر جاتے ہیں، پھر اس میں آلودگی آ جاتی ہے اعمال میں. اور تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی کیا حالت ہے، تمہارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، تم دھوبی کو دیتے ہو تو وہ دیتا ہوں. یعنی شہر کو اپنے کو دھوبی کی طرح سے پھیل. یہی بات ہے بالکل. اس کو ایک فن آتا ہے جو من جانب اللہ ہے, جو اس کے شیخ نے اس کو پتا کیا ہے, وہ تمہارے کام کا ہے. باقی حیثیت تو تمہاری زیادہ ہے, تم وزیر اعظم ہو, شیخ پہ بوٹ پالش کرنے والا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اپنے شیوخ سے ہم لپتے رہیں اور ان سے اپنی اصلاح کراتے رہیں, اور اسی طرح سے آخرت کی تیاری ہوگی. میرے بھائی کوئی طریقہ اور نہیں ہے, ہوتا تو میں آپ کو نہیں بتاتا, ضرور بتاتا.
لكل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.